اللہ پاک فرمائے گا یہ شفاعت کے مقامات ہیں، فرمائے گا اچھا ان کو بھی لے جاؤ، اور حکم ہوگا کہ ان کو بھی بستر بوریاں اٹھاؤ اور شفٹ کر کے اسی کی منزل میں منتقل کر دو۔ سبحان اللہ، اخوت کے فوائد دیکھے آپ نے، اور قرآن مجید میں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یہ جو دوست یار ہیں نا جن کی دوستی ایمان پر قائم نہیں، آخرت پر قائم نہیں، لوجہ اللہ نہیں، اللہ کے لیے جن کی دوستی قائم نہیں، وہ دنیاوی دوست، مال و دولت کے دوست، دنیا داری کے لیے دوست، فرمایا قرآن مجید میں کہ قیامت کے دن یہ سب دوستیاں ٹوٹ جائیں گی، کوئی کسی کا دوست نہیں رہے گا، جس نے دنیا میں مال و دولت کے لیے دوستی کی، جس نے دنیا کے لیے گھر و منصب کے لیے دوستی کی، جس نے دنیاوی راہ و رسم و رواج میں دوستی کی، جس نے دنیا کے مفاد اور مطلب میں دوستی کی، یہ بڑا ہے مجھے بھی فائدہ ہو، یہ ساری مادی دنیاوی غرض اور تمع و لالچ کی دوستیاں قیامت کے دن ٹوٹ جائیں گی، اور یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، دوبر دشمن ہو جائیں گے۔ تو قرآن مجید نے کہا ہاں ایک دوستی برقرار رہے گی اور وہ قیامت کے دن بھی کام آئے گی، کون سی؟ الا المتقین، اللہ والوں کی دوستی، پرہیزگاروں کی دوستی، متقین کی دوستی قیامت کے دن بھی فائدہ دے گی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کا عمل تو اس قابل نہیں کہ تمہارے ساتھ اس اونچے درجے میں بھیج دیں، اور تمہارا عمل تو اتنا ہے کہ ادھر بھیج رہا ہوں، تو معلوم ہے وہ اخوت کا حق بتا رہا ہوں۔ وہ کیا جواب دے گا؟ وہ کہے گا باری تعالیٰ میں جتنے عمل کرتا تھا میں صرف اپنے لیے نہیں کرتا تھا، ساتھ اس کے لیے بھی کرتا تھا، کچھ اس کا اپنا عمل ہے، کچھ میں اس کے لیے کرتا رہا ہوں کہ اس کو اور نیکی ملے اور درجہ ملے۔ اللہ پاک فرمائے گا بھائی بابا تو لے جا، بندیا لے جا، وہ لے جائیں گے۔ تو اخوت، یہاں دوسرا حق جو ہے اخوت کا وہ روحانی محبت کے باب میں، وہ یہ ہے کہ اس کی پشت پیچھے اس کی نہ کوئی غیبت کی جائے نہ غیبت سنی جائے، یہ اخوت کا دوسرا حق، یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ اب آج جب اخوت کا فیصلہ ہوگا تو سارے حقوق اور آداب کے ساتھ فیصلے ہوں گے، حقوق اور آداب سمیت فیصلہ ہوگا۔ اب اخوت یہ نہیں بے خالی اخوت کر لی، نہیں، اخوت کا کچھ معنی ہے، اس کے کچھ حقوق ہیں، آداب ہیں، شرائط ہیں، وہ پوری ہوں تو اخوت بنتی ہے۔ تو شیخ فیصل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اخوت کے حقوق میں سے یہ ہے کہ پھر پشت پیچھے نہ اس کی غیبت کی جائے نہ غیبت، بولیے، سنی جائے۔ آپ خود سوچئے کتنے ہیں جو پشت پیچھے بھائیوں کی غیبت کرتے ہیں، اور کتنے ہیں جو غیبت خود تو نہیں کرتے، جہاں غیبت ہو رہی ہوتی ہے وہاں بیٹھے رہتے ہیں اور سنتے ہیں، غیبت سنتے ہیں کہ نہیں، کچھ کرتے ہیں کچھ سنتے ہیں۔ اور اخوت یہ ہے نہ کرے نہ کسی اور کو کرنے دے، نہ کرے نہ کسی اور کو کرنے دے، نہ کرے نہ سنے، اور کہیں غیبت ہو جائے تو اس کو روک دیں۔ یہ اگر آپ اس عمل کو شروع کر دیں اور پشت پیچھے، اور غیبت پھر دہرا رہا ہوں، غیبت کا معنی کیا ہے؟ اس برائی کو بیان کرنا جو واقعتاً اس میں ہے، اس برائی کو بیان کرنا، اس کو غیبت کہتے ہیں، جو اس میں واقعتاً ہے، اس برائی کو بیان کرنا پشت پیچھے، اس لیے کہ اس کی تذلیل ہو، تحقیر ہو، نگاہ میں گرے۔ تو واقعتاً موجود برائی کو پشت پیچھے بیان کرنا غیبت ہے، اور ایسی برائی جو اس میں موجود نہیں وہ بیان کی جائے یہ تو تہمت ہے، یہ غیبت میں نہیں آتی، یہ تہمت میں آتی۔ تو یہ بات توجہ طلب ہے، لہذا جب ایسی غیبت شروع ہو جائے تو فوراً اس کو روک دیں، ایک لمحہ بھی برداشت نہ کریں، روک دیں۔ اب آپ بتائیے کہ اگر آپ کی مجلسیں آج سے آپ حلف کر لیں، قسم کھا لیں کہ آپ کی مجلسیں غیبت سے پاک ہو جائیں گی. کوئی شخص کسی دوست، کسی بھائی، کسی رفیق، کسی نوکر، کسی ساتھی کی پوچھ پیچھے غیبت نہیں کرے گا، چغلی نہیں کرے گا. اگر آج یہ فیصلہ ہو جائے نہ غیبت کرے گا نہ سنے گا، تو مجھے بتائیے کہ جڑ کٹ جاتی ہے جھگڑے کی، فساد کی اور فتنے کی، اس کے بعد گنجائش رہے گی؟ جب پشت پیچھے کسی کی برائی کرنی ہی نہیں، تو برائی کس نے پہنچانی ہے، کیوں پہنچانی ہے، کیسے پہنچانی ہے، پھر برائی جا ہی نہیں سکتی. ہم کیا کرتے ہیں، سامنے خوشامد کرتے، واہ واہ کرتے، جو ہی آدمی غائب ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کی چغلی کرتے. اس میں ایڈمنسٹریٹو ایکٹس کے لیے، ایڈمنسٹریٹو میٹرز کے لیے چیزوں کا جائزہ لینا یہ اور جدا چیز ہے، یہ مستثنا ہے، یہ غیبت میں نہیں آتی. نہ اس میں وہ نیت ہوتی ہے نہ وہ عمل ہوتا ہے. غیبت آپ سمجھتے ہیں، عاقل بالغ لوگ ہیں، بہنیں، بیٹیاں، مائیں، وہ بھی سن لیں. جو ہی عورتیں غائب ہوتی ہیں تو پشت پیچھے اس کی غیبت شروع کر دیتی ہے ایک دوسرے کی. اور ہماری تو مجلسوں کی رونق ہی معاذ اللہ چغلی اور غیبت ہے. بیٹے یہ ایڈمنسٹریٹو چیزیں ہیں، یہ نہیں اخوت کو یوں نہ ٹھوک دیں. یہ ایڈمنسٹریٹو میٹرز ہیں، ڈسپلینری میٹرز ہیں، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں. تو ہم پھر غیبت کرتی ہیں، ہماری تو مجلسوں کی رونق غیبت ہے، چغلی ہے. آج سے غیبت ختم، چغلی ختم، اس کو حرام کر لیں اپنی لائف میں. اور یہ کہیں کہ وہ زبان کٹ جائے جو کسی کی غیبت کے لیے کھلے، نہ سنیں نہ کریں. وہ کان بھی سماعت سے محروم ہو جائیں، یوں کہیں، جو غیبت سننے کے لیے آمادہ ہو. اگر آپ اتنے غیرت مند ہو جائیں اپنے بھائیوں کے لیے. اچھا، کوئی کہتا ہے جی میں تو اس کی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں، تو اصلاح اس کے سامنے اس سے بات کرنے سے ہوگی یا پشت پیچھے؟ تو فساد ہوگا، یہ اصلاح کیسے ہوگی؟ کبھی کسی کی پشت پیچھے بات کرنے سے اصلاح ہوتی؟ اگر اصلاح کے لیے کر رہے ہیں تو پھر اس سے بات کریں. اور اس سے بات کرنے کا بھی طریقہ یہ ہے کہ اس سے لوگوں کے سامنے بات نہ کریں، کیونکہ وہ سبکی اور بے عزتی محسوس کرے گا. لوگوں کے سامنے بات نہ کریں، وہ سبکی اور بے عزتی محسوس کرے گا، اس سے ریلیشننگ خراب ہوتی. اصلاح احوال کے لیے کسی کی کمزوری، کوتاہی ہے، اس کو ضرور بیان کرنا، ظاہر کرنا ضروری ہے. یہ بھی اخوت کے تقاضے میں سے ہے. کسی کی کمزوری ہے، اس پر چپ نہ کر جانا بلکہ اس کو ظاہر کر کے اس کی اصلاح کرنا، اصلاح کرنا یا کروانا، یہ بھی اخوت کے تقاضوں میں سے ہے، واجب ہے اخوت میں. مگر کیسے؟ پشت پیچھے نہیں، وہ حرام ہے، وہ اخوت کے منافی ہے. تو کیسے اصلاح کے لیے اس کو بیان کیا جائے، ظاہر کیا جائے؟ وہ طریقہ آپ اس کے سامنے، لوگوں کے سامنے نہ کہیں، مجلس میں نہ کہیں، نمبر ایک. نمبر دو، اس انداز سے نہ کہیں کہ تحکمانہ انداز ہو، کہ وہ سمجھے کہ میرے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے. اس انداز سے نہ کہیں، یا وہ سمجھے کہ میرے کام میں کیڑے نکال کے نقش پیدا کر رہا ہے، یا مجھے لوگوں کی نظر میں گرا رہا ہے. نہ یہ انداز ہو اور نہ لوگوں کے سامنے ہو. اب طریقہ پریکٹیکل فارم بتا دیتا ہوں آپ کو. آپ نے دن کو دیکھا، یہ ساروں کے لیے، سب کے لیے، جو جس سطح پر ذمہ دار ہے، بھائی ہے اور اس کا دوسرا بھائی ہے، اس کی کوئی کوتاہی ہے، خرابی ہے، وہ اصلاح کرنا چاہتا ہے مشن کی خاطر، خاندان کی خاطر، دین کی خاطر، معاشرے کی خاطر، انسانیت کی خاطر، اس کی آخرت کی خاطر. تو طریقہ بتا رہا ہوں، بڑا خوبصورت اعلیٰ طریقہ بتاتا ہوں کیا کر لیں. کیونکہ پہلے تو آپ کے اور اس کے درمیان اخوت ہونی چاہیے. اخوت ہوگی تو باہمی اعتماد ہوگا اصلاح کا. اگر اخوت ہی نہیں ہے تو آپ کے عمل کو دوسرا کبھی اصلاح سمجھے گا ہی نہیں، وہ تنقید سمجھے گا. آپ دیکھیں، آپ اصلاح کے لیے کوئی بات ظاہر کر رہے ہیں، دوسرا اس کو تنقید سمجھ رہا ہے. آپ خود سوچیں، کبھی قیامت کے دن تک اصلاح نہیں ہو سکتی. جب اس نے اصلاح آپ کے عمل کو سمجھا ہی نہیں، قبول کیسے کرے گا؟ لہذا پہلے تو آپ اپنے عمل کو اس کے ہاں قبول کروائیں، اس کے دل و دماغ میں قبولیت پیدا ہو، تو تب اصلاح ممکن ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ جو چیز آپ نوٹ کریں ضروری، اس کو نوٹ کر لیں اور اپنے اس کے ساتھ عمل برتاؤ، عزت احترام تقریب میں فرق نہ آنے دیں. مسکراہٹ، محبت، خوبت، ملنا، اس میں فرق نہ آنے دیں، اس بات کو محفوظ کر لیں اور بعد میں کہیں کہ آج شام کی چائے آپ، میں آپ کے پاس پیوں گا یا آپ میرے پاس پئیں، ہم اکٹھے چائے پئیں گے شام کی. اگر پیسے زیادہ نہیں ہیں، وسائل زیادہ نہیں، کھانا افورڈ نہیں کر سکتے تو چائے کا کپ، پریکٹیکل شکلیں بتا رہا ہوں. اب چائے کا کپ تو ہر کوئی افورڈ کر لیتا ہے نا، اور اگر کھانا افورڈ کر سکتا ہے تو کہہ دیں کہ آج کا کھانا آپ میرے ساتھ تناول فرمائیں، اس کے لیے کھانا کر لیں، یا ساتھ کہہ دیں کہ یا میرے پاس آ جائیں، یا میں آج میرا جی کر رہا ہے آپ کے ساتھ کھانا کھانے کو، یا اجازت دیں میں آپ کے پاس آ کے کھا لیتا ہوں، یا دعوت دے دیں آج کھانا میرے ہاں کھائیں، زیادہ عزت ہے اس کو دعوت دیں، کھانے پر چائے پر بٹھا لیں، اکیلے بیٹھ کر ایک محبت پیدا کریں. اور محبت کا رشتہ جب پیدا کر لیں ایک بار، دیکھا کہ ابھی بالکل آج ابھی مثال کے طور پہ پہلا کھانا آپ کرتے ہیں اعتکاف کے بعد، یہ چائے کرتے ہیں، تو پہلے کھانے اور چائے سے تو اعتماد کا اور خوبت کا وہ رشتہ اتنا بحال نہیں ہو جاتا. اگلی بار اس کو بھی کرنے دیں، وہ کر لیں، تیسری بار پھر آپ کریں، رشتہ بنائیں پہلے. جب رشتہ خوبت اور اعتماد کا ایگزسٹ کرتا ہوگا تو پھر جب کھانے چائے پہ بٹھائیں محبت کے ماحول میں، اس وقت ماحول بنا کر پھر اس کو تنہائی میں ریکویسٹ کی شکل میں اصلاح کی غرض سے وہ بات کہیں، اس وقت کہیں، چائے پر کہیں، کھانے پر کہیں، اکیلے کہیں باہر چلے جائیں، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، محبت کا ماحول، اخوت کا ماحول پیدا کر کے پھر کہیں. پھر آپ دیکھیں گے جو بات مجلس میں اس کو قبول نہ تھی وہ بڑی خوش دلی سے قبول کر لے گا اور اصلاح کا عمل شروع ہو جائے گا بھائیوں کے مابین، بھائیوں کے مابین. اب ایک بات اور لازم کرنا چاہتا ہوں، ہفتے میں ایک بار، کیا جتنے اکٹھا کام کرنے والے لوگ ہیں، ساتھی ہیں، ایک رینک کے لوگ ہیں، کوئی قائدین ہیں، مختلف شعبوں کے سربراہان ہیں، کچھ اس کے بعد آ جاتے ہیں، کچھ اس کے بعد آ جاتے ہیں، جہاں جن کا اکٹھا رہنا ہے، یہ نہیں بھائی اتنا لمبا سفر ہو کہ اس غریب کو چائے کے کپ کے لیے جانے کے لیے بھی کرایہ درکار ہو، اور اس طرح وہ ایسا تکلف نہ ڈالیں، ہلکے اپنے ایسے بنائیں، پھر دفتر میں ہی رکھ لیں کسی دن، یعنی ایسا تکلف نہ ہو کہ جو بوجھ کا باعث بنے، نہ ہفتے میں ایک دن ایک ساتھی اپنے دوسرے بھائی کو، سب کو اکٹھا نہیں پھر مشکل ہو جاتی، ایک بھائی دوسرے بھائی کو ہر صورت چائے پلائے، اور کسی کے پاس وسائل ہو تو کھانا کھلائے، بس ایک آدمی، اگلے ہفتے دوسرے کو، یہ ہفتے میں دو کر لیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے وسائل ہیں، چائے لازمان ایک دوسرے کے ہاں چائے ہو، ایک شخص ایک بھائی کو پلائے چائے اس ہفتے، اور وہی اس بھائی کو اسی ہفتے میں، ہفتے کے اندر ختم ہونے سے پہلے اس کو چائے پلائے، ایکسچینج کریں چائے، مشکل تو نہیں ہے. نہیں وہ میرا خیال ہے اتنا زیادہ نہیں ہے، نہ وہ نہیں اکٹھے بیٹھ کے چائے پینا اور بات، اس میں تو دل ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں، نہیں ایک شخص ایک کو پلائے، تیسرا نہیں، اخوت ریلیشننگ کے لیے ایک چائے پلائے دوسرے کو، اور وہ اکیلے بیٹھیں اور اس میں آپس میں دل کی رنجشوں کو دور کریں، محبت کا رشتہ پیدا کریں، اخوت پیدا کریں، تعلق پیدا کریں. سب سے پہلے وہ آغاز کرے، بالکل میری طرف سے کوتاہی ہوئی ہو کبھی تو آپ اس کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں، میرا آپ سے یہ رشتہ ہے، آپ آپس میں باہمی اعتماد، قوت اور محبت کا تعلق پیدا کریں. وہ جو جوائنٹ آفیشیل ٹی ہوتی ہے ابھی مل کے چائے پینا، اس سے کچھ نہیں ملتا کسی کو، وہ ایک بریک ہے، ایک وہ دفتر کے نظام میں ایک اچھی روش ہے، ایک اچھی عادت ہے، مگر میں اور بات کر رہا ہوں. تو ایک شخص ایک کو چائے پلائے، اور اگر مفتی صاحب کا معاملہ ہے تو پھر ہمیشہ باری باری ہر کوئی ان کو چائے پلائے، ہر کوئی باری باری. پھر یہ ہے کہ اگر بہت اتنا کچھ کھانے کو آ جائے مفتی صاحب, اگر کھانے کو اتنا کچھ آ جائے, سامان بہت ہو جائے گا اور کھانے والا صرف ایک ہو, تو اس میں ایک مشکل بھی پیش آتی ہے. وہ مشکل ایک واقعہ ہے. اسی طرح کہتے ہیں دیگ بھر گئی کھانے کی, تو وہ کھاتے 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 ایک صاحب, تو بالآخر پھر ان کی شہادت کا وقت قریب آ گیا. بالکل جب آخری وقت قریب آ گیا تو وہ رونے لگے, وہ رونے لگے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں, آپ تو ہمیں ہمیشہ سبق دیتے تھے کہ موت سے نہیں ڈرنا چاہیے, موت سے پیار کرنا چاہیے, تب آپ اپنی موت دیکھ کے رو رہے ہیں. اس نے کہا نہیں, موت سے نہیں رو رہا, رو رہا ہوں کہ میں تو جا رہا ہوں, اتنا بچ گیا یہ کون کھائے گا. اگر ساری میں کہ ایک کو کھلانے والے بن جائیں تو صورتحال بڑی مشکل بن جاتی. ایک چائے کا کپ ایک کو پلائے, پھر وہ اس کو بھی پلائے, وہ اس کو پلائے, مگر یہ اہتمام اتنا رکھے جو جیب اجازت دے, مالی بوجھ نہ بڑھے, تکلف نہ بڑھے. یعنی اخوت کے آداب میں سے ہے ترک تکلف بھی. اخوت کے آداب میں خاطر مدارات ہے. کیا؟ ایک دوسرے کی خاطر مدارات کرنا. اور اس میں شرط ہے آداب اخوت میں سے کہ تکلف نہ ہو, کہ بھائی پر بوجھ نہ بنے, ایسی صورت نہ ہو کہ اس پر بوجھ بن جائے. بوجھ ڈالے بغیر خاطر مدارات, بشک کھجور کا ایک دانہ رکھ دیا اور چائے کا کپ رکھ دیا, بوجھ نہیں, بغیر بوجھ کے خاطر کرنا, تاکہ وہ جو ارد گرد مٹھائیاں اور کیک اور پیسٹریاں اور سموسے وغیرہ رکھ کر, وہ تو مصیبت میں ڈال دیا ان غریبوں کا, ان کا تو دو دن کا بجٹ خرچ ہو گیا اس چائے پر. یہ اخوت نہیں ہے, یہ اخوت نہیں ہے, یہ عذاب ہے. ہم فوری رسم میں چلے جاتے ہیں, فلاں کے چائے کی رسموں میں شروع ہو جاتے ہیں, اس کو یہ چیزیں اتنی پلائیں کھلائیں, بجٹ اجازت نہیں دیتا, گھر بھی پریشانی ادھر بھی پریشانی, اور آپ نے کر دیا, اس کے بعد اس کا راستہ بند کر دیا. اب اگر وہ آپ کی چائے کرے تو کم سے کم اتنا کچھ کرے گا تو کرے گا, اس کے حالات اجازت نہیں دیتے, وہ بھی مارا جائے گا, یہ شرم کے مارے نہیں کرے گا. تو یہ اخوت نہیں ہے, یہ مواخات نہیں, یہ عذاب ہے. اخوت میں خاطر مدارات بلا تکلف, کیا؟ جس میں کوئی بوجھ نہ ہو. میں نے بتا دیا نا, ایک کھجور رکھ دی, جس کے پاس اس دن چائے کے پیسے بھی نہیں, کھجور ہے, کوئی آب زمزم منگوا لیا کسی دوست سے, تو آب زمزم اور کھجور پیش کر دی. مقصد مل بیٹھنا ہے, پیار کرنا ہے, آپس میں رشتہ ڈیولپ کرنا ہے, یہ ایمان کا تقاضا ہے, اخوت کو اس طرح بڑھانا. تو فرمایا اگر غیبت ہو جائے کسی جگہ تو اخوت کا خاتمہ ہو جاتا ہے, اگر غیبت ہو جائے تو اخوت کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اگر کوئی کسی کے خلاف دل میں رنجش رکھے اور جب اس کی کوئی بات اسے بری لگے, رنجش آ گئی, اس کی کوئی بات بری لگی, رنجش آ گئی, تو اس کا فرض ہے کہ اظہار کر کے اس طریقے سے جو میں نے بتایا, تنہائی میں بطریق اعتماد, بطریق اخوت و اخلاص اس کا ازالہ کر دے, یا طریقے سے کسی کے ذریعے ازالہ کروا دے, پردہ ڈال کر کسی بڑے کو کہہ دیا حکمت کے ساتھ اور ازالہ کروا دیا اس خطا کا, غلطی کا, مگر اس کی خرابی کو برقرار نہ رکھنا, یہ اخوت کا تقاضا ہے. اچھا ٹھیک ہے, خرابی ہے, میں نے اس کو کئی بار کہا ہے, نہیں مانتا جائے جہنم میں, نہیں مانتا نہ صحیح, تو چلتا رہے, نہیں, یہ اخوت نہیں ہے, اس کی اصلاح کروائیں, خود کر دیں اس طریقے سے جو میں نے سمجھایا. اگر اس طریقے سے کوشش کے باوجود اصلاح نہیں ہوتی تو پھر صوفیہ نے بیان کیا, پھر کسی کے ذریعے اس کا ازالہ کروا دے. اب دیکھیں نا, یہ تصوف بھی ہے اور ایڈمنسٹریشن بھی ہے, تصوف بھی ہے اور ایڈمنسٹریشن بھی ہے, کہ پھر کسی بڑے کو کہے اور اس کا ازالہ کروا دے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اگر دو دوست آپس میں بھائی بن جائیں اور بعد میں ان میں کوئی نفرت پیدا ہو جائے تو اسے چاہیے وہ یہ سمجھے کہ ان میں سے کسی ایک میں کوئی خامی ضرور ہے. اگر اپنے اندر خامی ہے تو اس کو دور کرے, اگر دوست کے اندر خامی ہے تو یہ بھی اس کا فرض ہے کہ اس خامی کی اصلاح کروائے, اگر نہیں کی تو یہ بھی تیری خامی ہے, یہ بھی آپ کی خامی ہے. حضرت شیخ ابو سعید خزار خراز، شیخ ابو سعید خراز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں 50 برس تک صوفیہ کی صحبت میں رہا. کتنا؟ 50 برس صوفیہ کی صحبت میں رہا اور ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوا. 50 برس ان کو آپس میں اختلاف کرتے نہیں دیکھا. لوگوں نے پوچھا اس کی وجہ کیسے تھی، کیا تھی، 50 برس تک اختلاف نہیں ہوا. فرمایا کہ صوفیہ میں کی صحبت میں رہ کر ہم میں سے ہر شخص اپنے نفس کو قابو میں رکھتا تھا. بس ہر شخص کی توجہ اپنے نفس کی اصلاح کی طرف رہتی، ہر شخص اپنے نفس پر غالب رہتا، لہذا کسی کا کسی سے اختلاف نہ ہوتا. بعض لوگوں نے کہا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی شخص سے کسی نے بدکرامی کی، جس نے کوئی بدکاری کی تھی، غلطی کی تھی، گناہ کیا تھا، ایک شخص نے ایک ایسے آدمی سے بدکلامی کی جس نے کوئی بدکاری کی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خاموش کرا دیا. بدکلامی کرنے والے کو، بدکار شخص کے خلاف بدکلامی کرنے والے کو خاموش کرا دیا اور تنبیہ کی اور فرمایا تم اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بنو، اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بنو. کہ بھائی کا فرض تو یہ ہے کہ جو گناہ اس نے کیا اب تم اس سے توبہ کرواؤ، اس کی اصلاح کرواؤ، اور اس کے طریقے کار در پردہ ہیں، خفیہ ہیں، خوت پر قائم ہیں، پردہ پوشی کے ہیں. اور شیطان کا طریقہ یہ ہے کہ جس نے غلطی سے بدکاری گناہ کر دیا وہ اس کو اچھالے، اس کو گندا کرے، بدنام کرے، یہ شیطان چاہتا ہے. اور تم بدکلامی کر کے اونچا بول کے شیطان کے مددگار بن رہے اور اس کو معاشرے میں گندا کر رہے. آقا علیہ السلام کا حضرت ابراہیم بن آدم فرماتے ہیں اگر تمہارا کوئی بھائی کسی گناہ کا مرتکب ہو جائے، کسی غلطی کا، گناہ کا مرتکب ہو، تو اس گناہ کی وجہ سے اس سے تعلق نہ توڑ لو اور نہ اس کو چھوڑو، چونکہ آج اس سے گناہ سرزد ہوا ہے، ممکن ہے کل وہ اس کو چھوڑ دے. اور تمہاری دوستی اخوت کا برقرار رکھنا ہی اس کے گناہ آئندہ کے لیے ترک کر دینے اور اصلاح پا لینے کا سبب بن جائے. اس اخوت میں ایک اور بنیادی حق اور ادب عفو درگزر بھی ہے. آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی تو اس کو معاف کر دینا، اس کی گفتگو تفصیل سے میں بعد میں کروں گا، ایک دن عفو درگزر کا آئے گا انشاءاللہ. اتنا سمجھ لیں اس وقت کہ یہ اخوت کے حقوق میں سے ہے کہ کوئی زیادتی کرے تو معاف کر دیں، درگزر کر دیں. اور حدیث پاک میں اللہ پاک نے، حضور نے فرمایا کہ چونکہ اللہ بندوں سے درگزر کرتا ہے، معاف کرتا ہے، لہذا وہ دیکھتا ہے کہ میرے بندوں میں کون ہے جو اپنے بھائیوں کو معاف کر دے. وہ کہتا ہے جب میں اس کو معاف کر دیتا ہوں تو یہ پھر اپنے بھائیوں کو معاف کیوں نہیں کرتا. اور آقا علیہ السلام کو یہ تلقین کی گئی فاعف عنہم واستغفر لہم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان سے درگزر فرما دیں اور ان کے لیے بخشش اور مغفرت طلب فرمائیں. فاعفو واصلحو، تم معاف کر دیا کرو اور درگزر کرتے رہا کرو، یہی اصلاح کی راہ ہے، یہ اصلاح کی راہ ہے. جب غضب آ جائے، غصہ آ جائے کسی پر تو معاف کر دو. اللہ کے محبوب بندے یہ ہیں کہ غصہ آ جائے تو پی لیں، یہ اخوت کے حقوق میں سے. اور اخوت کے ایک اور حقوق میں سے دوسرے بھائی کو مصیبت سے بچانا، پریشانی سے بچانا، حاجت مندی سے بچانا. کوئی شخص کسی حاجت میں مبتلا ہے، اس کا کوئی کام ہے، اس کی کوئی مشکل ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی مصیبت ہے، اور جو اس کی حاجت روا نہیں کرتا وہ ایمان کے دائرے میں اخوت کا حق ادا نہیں کرتا، جو اس کی مشکل آسان نہیں کرتا، اس کے کام نہیں آتا، وہ اخوت کا حق ادا نہیں کرتا. ہمارا معمول کیا ہے، لوگ آتے ہیں کسی کام کے لیے سائل، ہم دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں یا ویسے کسی جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں, وہ آپ سے متعلق کام نہیں ہے, پوچھ تاچھ کہتے ہیں کہ میرے نال نہیں تعلق ہے, ادھر جا, میرا کام نہیں ہے, ادھر جا. میں نے ایسے خط دیکھے, بہت عرصہ پہلے کی بات ہے, اب کی نہیں کر رہا, بہت عرصہ پہلے کی بات ہے, وہ لوگ اب نہیں رہے, ادارے سے چلے گئے. اس زمانے میں نے ایسے کئی خط مجھے آئے گھومتے گھومتے, وہ خط کیا تھے آپ اندازہ کریں, کسی نے خط لکھا ایک دفتر کو, اس دفتر والے صاحب نے خط پڑھ کے کہا کہ یہ ہمارے دفتر سے متعلق بات نہیں ہے, اپنے سیکرٹریٹ کا دوسرا دفتر ہے, آپ اس دفتر والوں کو خط لکھیں. یہ جواب بھیج دی فیصل آباد یا بکر یا پنڈی یا یہاں بھی سمجھ لیں سرگوتا, جواب بھیج دی. سات کمرے میں وہ دفتر ہے دوسرا, کہا ہمارے دفتر سے متعلق نہیں, یہ ان سے متعلق ہے, رفاقت والے دفتر سے متعلق ہے, یہ فلاں ریکارڈنگ والوں سے متعلق ہے, یہ ناظم اعلیٰ کے دفتر سے, ناظم اعلیٰ کے دفتر سے لکھا گیا, ہمارے دفتر سے متعلق نہیں, مثال دے رہا ہوں, یہ مالیات والے دفتر سے متعلق ہے, ادھر آپ خط لکھیں. اس غریب کو 15-20 دن بعد خط کا جواب ملا, اس نے پھر ان کو خط لکھا, اگلوں نے کہہ دیا کہ یہ ہم سے متعلق نہیں ہے, یہ ہم نے تو کلیئر کر دیا تھا, فلاں دفتر سے پتا کریں. اس طرح خطوں کے چکر لگتے رہے, تو وہ خط مجھ کو پیش ہو گئے. اب آپ اندازہ کریں, یہ جب یہ ایسے حالات دیکھ کر تو دل کہتا ہے کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے سیرے سے, یہ انسانیت ہی نہیں ہے, مسلمان ہی نہیں ہے. اب کی بات نہیں, یہ بہت پرانی بات ہے, مگر میں آپ کو انسانی طرز عمل بتا رہا ہوں. ہم کیا کرتے ہیں, ایک آدمی دفتر میں آتا ہے, جی میرا یہ کام ہے, آپ وہیں بیٹھے کہہ دیتے ہیں جی فلاں جگہ جائیں, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, یہ میرے ساتھ متعلق نہیں ہے, اس سے میرا کوئی تعلق نہیں, تو یہ اخوت نہیں ہے. بولیے یہ کیا ہمارا مشن ہے, یہ مصطفیٰ مشن ہے, یا ہر شخص اخوت کا پیکر ہو, جس کا کام جس سے متعلق ہے, غلطی سے جس کے دفتر میں آ گیا, اس کا فرض ہے کہ اٹھ کر اس کے ساتھ چل کے اس جگہ پہنچا آئے, یہ اخوت ہے. یہ مصروف ہے اور اس کے پاس کوئی اور مددگار موجود ہے, تو اس کو بلائے کہیں کہ مہربانی کر کے ان کا یہ کام فلاں سے متعلق ہے, آپ پہنچا کر میری طرف سے ریکویسٹ کر دیں کہ ان کا کام کر دیں. یا یہ آپ کا انٹر کام سسٹم ہوتا ہے, انٹر کام فون پر اٹھایا, اس کو ریکویسٹ کر دی, یا خود جا کے کہہ آیا. جس کے ساتھ یہ سلوک ہو جائے, آپ بتائیے اس اخوت کے سلوک کا اس کے دل پر کتنا اثر ہوگا. جی, اور اگر یہ جواب ملے کہ ہمارے ساتھ متعلق نہیں ہے, آپ ادھر پتہ کریں, اس کا بھی اندازہ کر لیں کہ آنے والے کا دل کتنا ٹوٹے گا, آنے والے کا دل. تو ہم تو اپنے ایمان کا برتن بھی چکنا چور کر رہے ہیں, اپنے اخلاق کا برتن بھی, اخوت کا برتن بھی, مشن کا برتن بھی چکنا چور کر رہے ہیں. ضلعوں میں عمراء, نائبین, ناظمین, کارکنان آپس میں اس رشتے کو پیدا کریں. اخوت میں سے ہے کہ اس انداز کی گفتگو نہ کریں جس سے دوسرے کی دل شکنی ہو, بے عزتی ہو, سبکی ہو, اس کا دل ٹوٹے, یا مجلس میں بیٹھے ہوئے وہ ال فیل کرے. اخلاق کے ساتھ نرم رویے میں گفتگو کر چکا ہوں, بولیں. حضور اسلام نے فرمایا, من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجت ہی, جو شخص اپنے کسی دوست کی کسی حاجت کو پورا کرنے میں لگ گیا, یہ حاجت ہی ہے نا, جو کام لے کے آیا آپ اس کے ساتھ چل پڑے, آپ سے متعلق نہیں ہے, دوسرے سے متعلق ہے, تو یہ بھی آپ اس کو ٹھکانے پر پہنچا ہے. فرمایا, جو شخص اپنے کسی دوست اور بھائی کی حاجت روائی میں مصروف ہے, اللہ اتنی دیر اس کی حاجت پوری کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے. جتنی دیر وہ اپنے بھائی کے کام کرنے میں لگا رہتا ہے, اتنی دیر اللہ اس کا کام خود اٹھا لیتا ہے. حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل پڑھ رہے ہیں, دریا کا کنارہ ہے, ایک صحرا ہے, ریت ہے, آپ کا ریور ہے ایک طرف, بکریوں کا ریور ساتھ بیٹھا ہے, اور ایک بھیڑیا, جنگل کا بھیڑیا, وہ اس ریور کی حفاظت کر رہا ہے, بجائے بکریوں کو پھاڑنے اور کھانے کے وہ ان کے نگہبان بن کے بیٹھا ہے, حفاظت کر رہا ہے. ایک شخص حضرت خواجہ اویس کرنی کو تلاش کرتا کرتا زیارت کے لیے ملاقات کے لیے پہنچا، اس نے منظر دیکھا تو انگشت بدن نہ رہ گئے۔ جب آپ فارغ ہوئے اس کو بلایا، فرمایا کہاں سے آئے ہو بھائی، سلام کیا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا جی کہاں سے آیا ہوں، یہ تو مجھے بھول ہی گیا، پہلے تو یہ ماجرا بتائیں، یہ ماجرا کیا؟ بھیڑیا تو بکریوں کو چیرتا پھاڑتا کھاتا ہے، تو آپ کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے، یہ کیسا کام کر رہا ہے بھیڑیا؟ پہلی بار دیکھا بھیڑیے کو یہ کام کرتے۔ خواجہ اویس کرنی نے فرمایا کہ میں اللہ کے کام میں لگ گیا تھا کچھ دیر کے لیے، کچھ دیر کے لیے اللہ کے کام میں لگ گیا تھا، اللہ نے اپنی مخلوق کو میرے کام میں لگا دیا۔ اس نے کہا ہماری تو زندگی صبح و شام اسی طریقے سے عام سادہ سی گزرتی ہے، سادہ سی، ہم اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں اللہ میرے کام میں لگ جاتا ہے، ہم اللہ کی مخلوق کے کام میں لگ جاتے ہیں اللہ میرے کام میں لگ جاتا ہے۔ یہ اخوت کے حقوق میں سے ہے اور اس سے اللہ پاک کی رحمت اور مدد ہوتی۔ پھر آپ اس سے معافی کیسے مانگیں؟ ہاں جی ہاں جی ہاں بیٹھیے، میں یہ بتاتا ہوں، دیکھیے جو مقدمے والی بات آپ نے کی وہ ایک عدل اور انصاف کے مانگنے کی جد و جہد ہے، اس کی بات نہیں کر رہا۔ آپ کا حق ہے، آپ عدالت میں گئے ہیں، آپ بے شک عدالت میں جائیں اپنا حق لیں سب کچھ کریں، وہ بات اور ہے، وہ جاری رکھیں۔ یہ ساری گفتگو اس انداز کی ہو رہی ہے کہ اگر آپ فیل کریں کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ نے کی ہے، تو تب آپ چھوڑ دیں وہ چیز۔ اگر کسی نے آپ کا حق مارا ہے اور آپ اپنا حق مانگنے کے لیے عدالت میں گئے ہیں، تو اس عدالت میں جانا یہ خلاف اخوت اور خلاف اخلاق نہیں ہے۔ اور کوئی ویسے آ کے آپ سے معافی مانگے، آپ کا جی چاہے کہ معافی مانگی ہے اس کو اتنا دے دوں اتنا چھوڑ لوں اکاموڈیٹ کر لوں، وہ دوسرا معاملہ ہے نیکی کی۔ جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مجلس میں آ کر مجلس میں چکر لگا رہا ہے، کسی کو تلاش کر رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کسے تلاش کر رہے ہو؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایک شخص کو اپنا بھائی بنایا تھا، اب وہ مجھے مل نہیں رہا، اس کو تلاش کر رہا ہوں، ایک کو بھائی بنایا تھا۔ آقا علیہ السلام نے سادہ بات کی، فرمایا جب کسی کو بھائی بنا لو تو اس کے باپ کا نام، اس کے گھر کا پتہ سب کچھ معلوم کر لیا کرو، تاکہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو جا سکو، اور اگر وہ کسی کام میں مشغول ہو تو جا کے اس کی مدد کر سکو۔ اخوت کے لیے دو جملے فرمائے، اشارہ کیا تھا کہ پھر جب اخوت ہوتی ہے تو اس کا آتا پتا پورا، خیر خیریت سارا معلوم کرتے ہیں، حالات رکھتے ہیں، کہاں کا رہنے والا ہے، کہاں گھر ہے، آج نہیں آیا، دکھ کیا ہے، تکلیف کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہودی لڑکا تھا، یہودی آ کے بیٹھتا تھا، ایک دن نہیں آیا، آپ نے پوچھا وہ یہودی بچہ آتا تھا آج ہماری مجلس میں نہیں آیا، کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ بیمار ہو گیا، اس کا بخار ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو سب اس یہودی کے گھر اس کی عیادت جا کے کراتے۔ تو خبر گیری کرنا، دکھ سکھ میں خبر گیری کرنا، اور کام ہو کسی کا اس کی مدد کرنا، جا کے پوچھنا، یہ اخوت کے حقوق میں سے ہے۔ اور اخوت کے حقوق میں سے مخلصانہ محبت کرنا دوسرے کے ساتھ، وہ بھی ہے، دوستی رکھنا وہ بھی ہے۔ اور حضرت جعفر بن برقان فرماتے ہیں کہ میمون بن مہران نے فرمایا کہ میرے سامنے وہ بات کہو جو میں ناپسند کرتا ہوں، مجھے ایسے شخص سے بڑی محبت ہے جو وہ باتیں میرے مجھے کہے جو میں ناپسند کرتا ہوں، یعنی وہ میرا حقیقی دوست ہے جو میری کمزوریوں اور برائیوں سے مجھے آگاہ کرتا ہے۔ اب یہ دوسرے آدمی کے لیے تربیت ہے اگر دوستی اخوت کا رشتہ قائم ہو جائے تو پھر دوستی کی بات کو ہمیشہ خیر کی بات سمجھے، اور جو اس کی کوئی کمزوری سے آگاہ کرے، تنہائی میں بیٹھا جیسے میں نے سمجھایا، تو وہ قبول کرے کہ یہ میرا سچا بھائی اور سچا دوست ہے کہ میری کمزوری سے مجھے آگاہ کر رہا ہے، اور جو کمزوری سے آگاہ نہیں کرتا اور خوشامد کرتا رہتا اور واہ سب اچھا سب اچھا، وہ مروا دیتا ہے، اور جتنے حکمران مارے گئے یہ سب اچھا کہنے والے دوستوں کی وجہ سے مارے گئے کہ انہیں سچ بات نہیں بتاتے۔ اور ایک اور بات بڑی کمال کی ہے اخوت میں، صوفیاء کرام کا معمول، حضرت ابراہیم بن شیبان فرماتے ہیں کہ صوفیاء کی جماعت کا شیوہ تھا، ابراہیم بن شیبان فرماتے ہیں کہ ہم اس شخص کی صحبت میں ہی نہیں بیٹھتے تھے جو یہ زبان بولتا تھا کہ یہ میری جوتی ہے۔ نفی ملکیت کی بات کر رہے ہیں، جب اخوت ہو جائے تو آدمی یہ نہ کہے یہ میری ہے یہ میرا ہے، کہ میرا اور میری کہنے سے بھی یہ خود غرضی ٹپکتی ہے۔ کتنی وسعت ظرف، کتنی سخاوت نفس، اور کتنی اخوت میں فراخی طبیعت کی تھی۔ فرماتے جس کو ہم دیکھتے نا وہ کہتا یہ میری جوتی ہے، ہم لوگ اس کی صحبت میں بیٹھنے سے گریز کرتے کہ یہ جو اس کی سوچ ہے یہ شاید ہمارے نفس پر اثر نہ کر جائے، ہمارے نفس پر اثر نہ کر جائے، یہ میری ہے تو یہ جھگڑا ہوتا ہے، بہن بھائی بھی جھگڑتے ہیں، یہ میری ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، ہم بھی جھگڑتے ہیں یہ میری چیز ہے، یہ میرا حق ہے، اپنے اندر اپنے اپنے حساب سے۔ حضرت شیخ احمد بن قلانسوی فرماتے ہیں کہ بصرہ میں میں درویشوں اور صوفیوں فقیروں کی ایک جماعت کے ساتھ تھا، وہ میری بڑی تعظیم کرتے تکریم کرتے۔ یہ بھی ایک درویش لباس میں تھا، درویش اور فقیر کی شکل میں تھا میں، تو مجھے درویش فقیر دور سے آیا ہوا مسافر فقیر درویش سمجھ کر بڑی تعظیم کرتے رہے، بڑی تکریم کرتے رہے۔ فرماتے ایک دن اچانک یہ ہوا کہ میری زبان سے نکلا کہ میرا تہبند کہاں ہے، میرا تہبند کہاں ہے۔ انہوں نے جب یہ لفظ سنا نا کہ میرا تہبند کہاں ہے، اس دن کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میری قدر ان کی نگاہوں میں گر گئی ہے، آئے آئے وہ سمجھ گئے کہ یہ شخص درویش نہیں ہے، یہ تو جہاں رشتہ اخوت کا ہو جاتا ہے وہاں میرا میری چلا جاتا ہے۔ اور اہل فضل کی قدردانی کرتے مجلس میں، جب اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو افضل جانو اس کے لیے خود عمدہ جگہ چھوڑ دو، وہ اپنے لیے عمدہ جگہ تلاش نہ کرے، وہ اخلاق کے خلاف ہے، تواضع کے خلاف ہے۔ جس کو اعلیٰ جانو اس کے لیے عمدہ جگہ چھوڑ دو، خود اس کے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اور شیخ ابو عثمان فرماتے ہیں اخوت کا حق یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائی کو اپنا مال پیش کرو اور اس سے اس کا مال بھی آپ کو پیش کرے، اس کی توقع اور تمہ دل میں بھی نہ کرو۔ اور اخوت یہ ہے کہ بھائی سے انصاف کرو اور وہ تمہارے ساتھ انصاف کرے، اس کا تمہ نہ کرو۔ تم اپنے بھائی کو کوئی چیز دو اور یہ توقع کرو کہ تم اپنے بھائی کے تابع رہو، اسے خوش کرو، مگر وہ تمہاری بات کے تابع رہے، یہ توقع نہ کرو۔ اور اگر کوئی چیز اس کی طرف سے تمہیں ملے، تھوڑی بھی مل جائے، تو اس کو بڑا سمجھو، اور آپ زیادہ چیز بھی اس کو دو تو اس کو تھوڑا سمجھو۔ فرمایا اخوت کے رشتے میں یہ تقاضے، یعنی جس کے ساتھ بھلائی کریں پھر اس سے اس جیسے سلوک کی واپسی کی توقع دل میں نہ رکھیں۔ اگر آپ نے اپنے بھائی سے توقع کی، یہ تمہ بن گیا، اسی جیسے عمل کی واپسی کی توقع کی، یہ تمہ بن گیا، تمہ نے اپنے عمل کا نور بھی زائل کر دیا اور اخوت بھی زائل کر دی۔ اور صحبت کی بات، ایک پیاری لطیف بات آ گئی، ایک آدمی کسی ولی اللہ کی صحبت میں تھا، اخوت کی بات کر رہے ہیں، کچھ عرصہ رہا، پھر اس آدمی نے اس کی صحبت ترک کرنے کی خواہش کی کہ میں آپ کی سنگت اور صحبت چھوڑ کر جاتا ہوں۔ تو اس اللہ کے ولی نے کہا آپ کی خوشی آپ جائیں، مگر چونکہ ہم نے ایک زمانہ بھائی کے طور پہ گزارا ہے، کیا بھائی اخوت میں گزارا ہے. میں تمہیں اس شرط پر اپنی صحبت اور سنگت چھوڑنے کی اجازت دیتا ہوں, جائیں اس شرط پر کہ اب مجھ سے کسی بہتر کی سنگت اور صحبت اختیار کرنا, مجھ سے کم تر کی اختیار نہ کرنا. اب اس صحبت میں جاؤ جو اس سے بہتر ہو تاکہ تیرا بھلا ہوتا رہے, بھلا ہوتا رہے. جب یہ بات سنی تو وہ کہتے ہیں کہ اتنے جملے سے ان کا ارادہ بدل گیا, اس نے کہا پھر میں کسی اور سنگت میں اب نہیں جا سکتا. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ بھائیوں کے ساتھ اپنی صحبت و سنگت میں وہ محبت اور وہ اخوت کا مظاہرہ کرو, اور اتنے صاف ستھرے کردار اور پیار اور اخوت کے ساتھ سلوک کرو کہ کوئی شخص آپ کی صحبت چھوڑ کر کسی بہتر صحبت کا متلاشی نہ ہو سکے, اسے آپ سے بہتر سنگت دنیا میں کہیں نظر ہی نہ آئے, آپ سے بہتر بھائی اس کو دنیا میں دکھائی نہ دے, تاکہ وہ عمر بھر آپ کے ساتھ اخوت کو برقرار رکھے. اور اس کے لیے خیر خواہی, اس کے لیے خیر خواہی اور ہمدردی کمال درجے کی, دل میں بھائی کے دل میں بھائی کے لیے خیر خواہی ہو, ہمدردی ہو, ہر حال میں خیر خواہ ہونا, ہر حال میں خیر خواہ ہونا, یہ اخوت صوفیاء کی اخوت ہے. حضرت ذنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے, یہ شاید حضرت معروف کر کی, غالباً حضرت ذنون مصری کا ہے. دریا میں جا رہے تھے, آپ کے مریدوں درویشوں کی ایک جماعت آپ کے ساتھ تھی, ایک کشتی میں سوار ہوئے. جب آپ بیٹھ گئے کشتی میں تو اس کشتی میں کچھ اباس قسم کے جوان بھی سوار تھے, ایک ٹولہ تھا, ایک جماعت اباس نوجوانوں کی. انہوں نے شراب پی رکھی تھی, نشے میں دھت تھے, بدمست تھے اور موسیقی میں محو تھے, باجے بجا رہے تھے, ناچ رہے تھے, شور و غل میں تھے. بڑی کشتی میں بیٹھے تو ایک ہنگامہ کھڑا کر رکھا تھا شور و غل اور بدمستی میں. آپ کے درویش اور مرید بڑے پریشان ہوئے, اتنی بے ادبی, اتنی بے ادبی وہ برداشت نہ کر سکے, پریشان ہو گئے. انہوں نے تنگ آ کر بالآخر قادت ان کے لیے بد دعا کر دیں, ان کے لیے بد دعا کر دیں کہ ان کو آپ کی ذات کا بھی حیا نہیں کہ اللہ کا ولی آیا ہے, اتنا بڑا نیک بزرگ آ کے بیٹھا ہے, اس حیا اور ادب میں ہی اب یہ بدتمیزی کا طوفان روک دیں. تو بد دعا کے لیے درویش تھے نا, وہ بد دعا کے لیے آئے. حضرت ذنون مصری نے فرمایا ہاں کرتے ہیں, سارے ہاتھ کھڑا کرو. آپ نے ہاتھ اٹھا لیے, سب درویشوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے. آپ نے عرض کیا باری تعالیٰ جس طرح تو نے ان جوانوں کو اس دنیا میں خوشی دی ہے نا, یہ خوشی میں ناچ رہے ہیں گا رہے ہیں, اس طرح آخر میں بھی ان کو خوشی عطا کر دے. دعا کر باری تعالیٰ انہیں آخر میں بھی اس طرح خوش رکھنا, آخرت کی بھی خوشی دے دے. درویش پریشان ہو گئے, انہوں نے کہا حضرت یہ آپ نے کیا کر دیا؟ تو فرمایا ہمیں تو بہیخائی آتی ہے, ہمیں تو بہیخائی آتی ہے. پریشان ہو گئے, بس اتنی دیر گزری وہ سب جوانوں کی جو جماعت تھی وہ آپ کے قدموں پہ گر کے تائب ہو گئی. اور کتابوں میں آتا ہے کہ وہ سارے سارے جوان پھر ریاضت میں مشغول ہوئے اور ایک سے ایک بڑھ کر ولی ہوا. اتنی بہیخائی ہمدردی کی دعا سے. پھر آپ سے پوچھا گیا, بعد میں درویشوں نے پوچھا حضرت اس کی حکمت کیا تھی, اس دعا کی سمجھ میں نہیں آئی بات, حکمت کیا تھی؟ فرمایا میری دعا قبول ہو گئی. یہ کیا حکمت تھی؟ آپ نے فرمایا میں نے ان کی آخرت میں خوشی مانگی, اور آخرت میں خوشی تو تب ہی ملے گی کہ دنیا میں تقویٰ ملے گا. میں نے کہا تھا مولا ان کو آخرت میں اس طرح خوش رکھ. اب یہاں کی خوشیاں تو کئی طریقوں سے ہو جاتی ہیں, مگر جب آخرت کی خوشی کے ساتھ مشروط کر دیا تو آخرت کی خوشی ان کو اللہ پاک عطا کرے گا, تو تب ہی عطا کرے گا کہ یہ اس خوشی کے قابل بنیں گے. تو بس اللہ نے دعا قبول کر لی اور ان کو توفیق توبہ نصیب ہو گئی. تو اخوت میں آتا ہے کہ اس طرح ہر حال میں ہر دوست کی ہمدردی اور بےخائی کرنا. اور اخوت کا حق عیب پوشی بھی ہے. اگلا کیا, کسی کے اندر کوئی خرابی دیکھو تو عیب پوشی کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے, پوچھا کہ جب تم میں سے کوئی بھائی سویا ہوا ہو, تم میں سے کوئی بھائی سویا ہوا ہو تو اس حال میں اس کو دیکھو کہ اس کا کپڑا کھلا ہوا ہو, کوئی بھائی سویا ہوا ہو اس حال میں کہ اس کا کپڑا اس کی چادر کھل گئی ہو تو تم کیا کرتے ہو؟ وہ کہنے کہ ہم اس کو چھپا دیتے ہیں اور ڈھانک دیتے ہیں، چادر ڈال دیتے ہیں، ڈھانک دیتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم تو ایسا نہیں کرتے، تم تو اس کے ایسا نہیں کرتے، تم تو اس کو اور ننگا کر دیتے ہو. ان کا نہیں نہیں ہم تو ایسا نہیں، ہم تو چادر ڈھانک دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں. فرمایا کیسے؟ جب کسی دوست اور بھائی کا کوئی عیب تم پر ظاہر ہو جائے، کوئی عیب ظاہر ہو جائے تو تم اس کے عیب کو اور اچھالتے ہو کہ نہیں اچھالتے؟ اچھالتے. تو یہ اسی طرح ہے جیسے کسی بھائی کی چادر کھل گئی، آپ نے اس کو اور ننگا کر دیا. اگر آپ اس کی چادر ڈالتے ہوتے تو عیب پر بھی چادر ڈال دیتے. تو ہم میں سے کیا کرتے ہیں؟ جب کوئی شخص اسی دوست کی کوئی بات سنتا ہے، عیب کمزوری سنتا ہے، تو وہ بڑھا چڑھا کر تشہیر کے ساتھ لوگوں میں بیان کرتا ہے. تو یہ گویا دوست کو بھائی کو ننگا کرنے کے مترادف ہے. اگر سن لے تو اس پر پردہ ڈال دے، کسی کو ذکر نہ کرے، چھپا دے. اللہ پاک نے فرمایا جو اپنے بھائی کا عیب چھپا دیتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کے عیب چھپا دے گا. من ساترا مسلما ساترہ اللہ یوم القیامہ. جو کسی مسلمان بھائی کا عیب چھپا دے، پردہ ڈال دے، قیامت کے دن اس کے کتنے عیب ہوں گے اللہ ان پہ بھی پردہ ڈال دے گا، دنیا میں بھی ڈال دے گا. اور اخوت کے حقوق میں سے یہ بھی ہے، صوفیہ نے فرمایا کہ وہ پشت پیچھے بھی اپنے بھائیوں کی، دوستوں کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. ان کے لیے یہ اس کے حقوق میں سے ہے. یہ تواضع کے بعد دوسرا خلق جو میں نے بیان کیا وہ اخوت ہے. اگر آج ہم اس بات کا عہد کر لیں کہ آپس میں ایک مشن میں منسلک لوگ، ایک معاشرے میں منسلک لوگ، ایک امت میں منسلک لوگ، یہ درجے بن جاتے ہیں. لیکن کم سے کم وہ لوگ جو کسی نسبت میں آپس میں متعلق ہیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے، اور پھر اس مصطفی انقلاب کے عظیم مشن کے سپاہی، رفیق، وابستہ، رکن ہونے کے ناطے، اور پھر جو قائدین اور بڑے ہیں، ایک جگہ پھر کام کرنے والے لوگ، ایک ضلع میں، ایک دفتر، ایک تنظیم میں کام کرنے والے لوگ، یہ نسبتیں بڑھتی چلی جاتی. اگر آپ یہ تہیا کر لیں کہ آج اعتکاف کی جو دوسری تیسری خیرات ہے، تیسرا تحفہ خیرات، وہ آج یہ کر لیں کہ آج کے بعد ایک معاہدہ مواخات کر لیں، اور اس اخوت کو اپنے دلوں میں قائم کر لیں جس کا ذکر آج ہوا، ان تمام شرائط کے ساتھ، ان تمام حقوق کے ساتھ، ان تمام آداب کے ساتھ، بالکل رات دن بدل جائیں، اندھیرے روشنی میں بدل جائیں، اللہ کی برکتوں کا نزول ہو جائے، آسمان سے اللہ کی مدد و نصرت کا نزول ہو، اور آپ دیکھیں کہ آپ کے عمل کی خوشبو سونگ کر مخلوق کتنی کشاں کشاں آپ کی طرف آتی ہے. جو مہک کردار کی ہے وہ مہک گفتار کی نہیں ہوتی. جو خوشبو اگر سے نصیب ہوتی ہے اوروں کو وہ قول سے نہیں ملتی. آپ اخوت کی خوشبو اپنے اندر پیدا کریں. اور جیسے میں نے کہا، درس اور دعا کے بعد 5-10 منٹ لگائیں، ایک دوسرے کو تلاش کر کے سینے سے ملیں، آپس میں ایک دوسرے کو معاف کریں، معافی مانگیں، اور پھر آپس میں تھوڑی دیر سر جوڑ کے بیٹھیں اور اخوت کا عہد کریں. کیا اس اخوت کا باہمی عہد کرتے ہیں آپ؟ جی بولیے، عہد کرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. اس اخوت کا عہد کرتے ہیں؟ اس پر قائم رہیں گے؟ اس پر قائم رہیں گے؟ دل میں، زندگی میں، میں روح کے اندر اخوت کو اتار لیں، اللہ برکت دے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسی اخوت کے رشتے میں پیوستہ ہو جائیں کہ ایک دوسرے کو ملیں دیکھ کر تو مسکرائیں ہمیشہ زندگی بھر، ایک دوسرے کو مل کر طبیعت میں فرحت ہو، خوشی ہو، مل کر خوشی ہو، اور ملے ہوئے وقت گزر جائے تو اداسی ہو، ایک دوسرے کے دکھ کی ادائیگی میں مگن رہیں، کوئی شخص کام میں آئے تو کھڑے ہو جائیں، اس کے ساتھ چل پڑیں، اپنے دفتر میں کلچر بدل دیں، اپنے دفاتر کا کلچر بدل دیں، اپنی تنظیموں کا کلچر بدل دیں، اپنے تعلقات کی نوعیت بدل دیں، اپنا رخ بدل دیں، اپنی زندگیوں کا، اپنے رشتوں کی نوعیت بدل دیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، بھائی چارہ، پیار، ایثار، اخوت، قربانی، تواضع، ان کے ساری اخلاص، اصلاح، خیر خواہی، یہ زیور لگا کے اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو سجا لیں. یہ مصطفی مشن ہے صحیح، اور یہ مصطفی زندگی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ کرم فرمائے اور استقامت دے، اور ایک زندگی کے نئے دور کا، اخوت پر مبنی مواخاتی دور کا آغاز کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.